الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. صدق الله مولانا العظيم. اس مجلس میں چند الگ الگ عنوانات پر مجھے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. ایک تو ہمارے مدرسین علماء کرام سے کچھ باتیں عرض کرنی ہے، دوسرا متولیوں اور والیوں سے کچھ باتیں کرنی ہے، اور تیسرا طلبہ عزیز سے کچھ بات کرنی ہے، اور چوتھا عنوان نے بھی تو بھی سنا کہ اصلاح معاشرہ بھی ہے. اب لوگ شوقین ہو گئے ایک دسترخوان پر کئی آئٹم کھانے کے. وہ ایک صاحب نے میرے استاد اور میرے مرشد حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میٹھا کھاتے تھے یا کھانے کے بعد میٹھا کھاتے تھے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے مستقل کہ پہلے میٹھا یا بعد میں میٹھا. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر خاموش رہے اور اس کے بعد ایک بڑے درد سے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر عام طور پر دو چیزیں جمع نہیں ہوتی تھیں، ایک ہی چیز کھانے میں ہوا کرتی تھی. یہ تو بعد کے زمانے میں لوگوں کو نعمتوں کی فراوانی ہوئی تو اب یہ سوال اٹھنے لگا کہ پہلے کیا کھائے، پہلے بھائی کھاوے. مکتب کس کو کہتے ہیں یہ پہلے سمجھو، یہ سب کے لیے ہے. مکتب کی آسان تعریف یہ ہے کہ ہمارے یہاں گاؤں میں، محلے میں جو چھوٹے چھوٹے مدرسے ہوتے ہیں جس میں لوکل مقامی بچے پڑھنے آتے ہیں اور پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں، اور ان کو نازلہ اور اسلام کی بنیادی تعلیم دی جاتی ہے، اس کو مکتب کہتے ہیں. کہ محلوں میں، گاؤں میں جو چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں جس میں دین کی ضروری بنیادی تعلیم ناظرہ صحیح پڑھا دیا جائے، اور بچے گھر سے آتے ہیں گھر واپس چلے جاتے ہیں، ایسے چھوٹے مدرسوں کو مکتب کہا جاتا ہے. یہ مکتب کی تعلیم بہت اونچا کام ہے، بہت اونچا کام. اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کے جو مقاصد بیان فرمائے وہ قرآن میں متعدد جگہوں پر ہے، لیکن ہر جگہ پر یتلو علیہم پہلے ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو کہیں یزکیہم پہلے ہے کہیں یزکیہم بعد میں ہے، لیکن یتلو علیہم ہر جگہ پہلے نمبر پر ہے. آخری نبی کی دنیا میں بعثت کا بنیادی مقصد وہ ہے اول مقصد یتلو علیہم، اور یہ یتلو علیہم کا مقصد اول نمبر پر پورا ہوتا ہے ہمارے مکاتب قرآنیہ میں. اس لیے ہمارے یہ مکاتب کی تعلیم، مکتب کی تعلیم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بنیادی مقاصد کو پورا کرنے والی. ایک بات آپ کو بہت کام آئے گی انشاءاللہ، صبح میں جب مکتب میں پڑھانے کے لیے آؤ تو نیت کر کے آؤ کہ چار چیزوں کو حاصل کرنے ہم آ رہے ہیں. یہ جو فضیلت ہے تو دو ہی عنوان پر میں نے دیکھی ہے، ایک فضائل قرآن میں، ایک فضائل ذکر میں، کہ جب قرآن کے لیے مجلس لگتی ہے یا ذکر کی مجلس لگتی ہے تو اس پر اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہے، فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، اللہ اس مجلس میں بیٹھنے والوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اللہ ملائکہ کے سامنے ان کا تذکرہ خیر فرماتے ہیں. یہ جو فضائل ہے مجلس کے، یہ یا تو ذکر کی مجلس پر ہے یا قرآن کی مجلس پر ہے. اسی لیے ہمیں یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ناظرہ اور مکتب پڑھاتے ہیں یہ اس حدیث کا اول اور صحیح مصداق ہے. اسی لیے روزانہ جب مکتب پڑھانے کے لیے جاؤ تو یہ نیت کرو کہ مغفرت مل جائے، سکینت مل جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مل جائے، اللہ تعالیٰ کے یہاں درجات عالیہ مل جائے، ملائکہ ہماری مجلس کا احاطہ کر لے. میں یہ پہلی فضیلت، بہت بڑی فضیلت. دوسری فضیلت ان مکاتب قرآنیہ کی ہے کہ جو حرف آپ نے پڑھا دیا تو ہر حرف پر ثواب کمانا ہے، نیکی کمانا ہے. الف پڑھایا، اب وہ نماز میں کھڑے ہو کر کوئی الف پڑھے گا تو 100 نیکی ملے گی، اور نماز کے علاوہ کوئی آدمی پڑھے گا تو 10 نیکی ملے گی. اب روزانہ مکتب میں ہم سینکڑوں حروف پڑھا دیتے ہیں تو ماشاءاللہ ہزاروں نہیں لاکھوں نیکیاں ہمیں اللہ ایک مجلس میں عطا فرما دیتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت کا اندازہ لگاؤ. یہ سبق پڑھانا، مکتب میں تعلیم دینا، ہر حرف پر نیکی ثواب کمانا. تیسری چیز یہ جو میں بڑے بڑے علماء کو بھی کہا کرتا ہوں کہ ہم جو پڑھاتے ہیں بڑی بڑی کتابیں، رات کو دیر دیر تک مطالعہ کر کے پڑھاتے ہیں، کتنی باتیں طلبا کو یاد رہتی ہیں. کتاب الایمان میں ایک شیخ الحدیث اتنی باتیں کرتا ہے بخاری شریف میں، اور وہ باتیں طلبا کو ششماہی اور سالانہ امتحان تک یاد رہے تو بھی غنیمت ہے. بات کی بات تو دور رہی، ششماہی اور سالانہ تک یاد رکھے تو بھی غنیمت ہے. لیکن آپ نے مکتب میں جو ایمان پڑھا دیا، ایمان مجمل، ایمان مفصل، یہ بچہ موت تک یاد رکھتا ہے اور اس کے دل دماغ میں بیٹھ جاتا ہے. اور آگے سنو، بڑی کتابیں پڑھانے والے دلائل اور شک پر شک نکال کر تقریریں کرتے، اس کا کیا حال ہوتا ہے ہم جانتے ہیں. اور آپ نے جو معصوم بچوں کو الحمد و شریف یاد کرائی، قل ہو اللہ شریف یاد کرائی، وہ 80 سال کا بوڑھا ہوگا تو بھی وہ اس کو پڑھے گا اور مطلب اس کو ثواب ملے گا. دیکھ لیا کتنی بڑی کمائی ہے. تو یہ چند نیتیں آپ مستحضر رکھو کہ روزانہ جرسے قرآن کے حلقے پر جو چار فضیلتیں حدیث میں آئی، ملائکہ کا وہ مجلس کو گھیر لینا، رحمت کا نازل ہونا، مغفرت کا ہو جانا، اللہ کا ملائکہ کے سامنے تذکرہ کرنا، وہ فضیلت ملحوظ رکھ کے پڑھاؤ بیٹھ کر کے. ہر حرف پر نیکی، اور جو پڑھایا وہ بچے پوری زندگی پڑھیں گے اور انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. یہ سب چیزیں بہت بڑے بڑے فائدوں کی ہے. اس لیے اس مکتب کے کام کو معمولی مت سمجھو. دیکھو یہ بچے حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، مفتی بنیں گے، شیخ الحدیث بنیں گے، محتمم بنیں گے، ناظرہ پڑھ کے بنیں گے. بنیاد تو ناظرہ ہے. ناظرہ اور مکتب پڑھے بغیر حافظ نہیں بن سکتا، عالم نہیں بن سکتا، مفتی نہیں بن سکتا، قاری نہیں بن سکتا، معتمم نہیں بن سکتا، شیخ الحدیث نہیں بن سکتا. بنیاد اس کی مکتب ہے. ساری فضیلت کی بنیاد مکتب. اس لیے آپ حضرات بہت اونچا کام کر رہے ہو، بہت اونچا کام. ایمان اسلام کو بچانے کی اگر اس زمانے میں کوئی صحیح اور مضبوط اور یقینی محنت ہے تو وہ مکاتب کی محنت ہے. اور ایک اور فائدہ، چوتھا فائدہ جو آئے میں نے پڑھی آپ کے سامنے، ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. ربانیانی اللہ والے بن جاؤ. کیسے ربانی بنو گے؟ کہ تم تعلیم کتاب، قرآن کی تعلیم اور تدریس کے ذریعے ربانی بن جاؤ. یہ مکتب ربانی بننے کا بہترین ذریعہ ہے. ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. ربانی بننے کا طریقہ ہے قرآن کی تعلیم، قرآن کی تدریس. اس سے آدمی اللہ والا بنتا ہے. بہت اونچا کام ہے، بہت اونچا کام. ہماری بستی میں ایک بوڑھے آدمی ہیں، اب ان سے بوڑھے کوئی ہے نہیں ہمارے یہاں مسلمانوں میں. تقریباً 90 کے قریب ان کی عمر ہونے آئی. مرحوم والد صاحب نے 50 سال مکاتب کا کام کیا. وہ مجھے سنایا کرتے ہیں، میں نے ان کی سوانح میں بھی لکھا ہے کہ وہ بستی کی ایک مسجد میں امامت کراتے تھے. آبادی سے دور جہاں وہ مکتب پڑھاتے تھے اس سے دور وہ امامت کراتے تھے. لیکن اس زمانے کے اندر سب سے بڑی سواری سائیکل بھی آج سے 70-80 سال پہلے کی بات. وہ دوسری مسجد میں امامت کراتے تھے تو عشاء کی فرض نماز پڑھا کے مرحوم والد صاحب سائیکل لے کر تیز 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 بستی کی مسجد میں آ جاتے ہیں. بستی کی مسجد میں محلے کے بچے نماز پڑھتے ہیں اور ان تمام بچوں کی نماز دیکھتے ہیں کہ کس کا رکوع کیسا، کس کا سجدہ کیسا، کس کا ہاتھ اٹھانے کا طریقہ کیسا. اور حافظہ مرحوم کا غضب کا تھا. پھر دوسرے دن سب کی پکڑ ہوتی، تو نے ہاتھ یوں اٹھائے تھے، یہ غلط ہے، ہاتھ یوں اٹھانا ہے، تیرے پیر جو ہے سجدے میں ایسے تھے، ایسے ہونے چاہیے. اس طرح بچوں کی نماز کی اصلاح کرتے تھے. پھر وہ بڑے بوڑھے آدمی فرماتے ہیں کہ میری نماز جو سنت طریقے سے ہو گئی، آج 70-75 سال سے میں مسنون نماز پڑھتا ہوں. یہ آپ کے والد میرے مکتب کے استاد کی محنت کی برکت سے کہ میری مسنون نماز ہو گئی، میری نماز ٹھیک ہو گئی، اور میں صحیح نماز پڑھتا ہوں، کتنی بڑی کمائی ہے اللہ تعالیٰ کا. اس لیے یہ مکتب کے کام کو معمولی مت سمجھو، بہت بڑا کام ہے، اجر کمانے کا، ثواب کمانے کا، نیکی کمانے کا، اور انسانیت کے مستقبل کی تعمیر کا. مکتب میں تعمیر ہوتی ہے انسانیت کی، یہ پڑھیں گے، اخلاق سیکھیں گے، سنتیں سیکھیں گے، اور مسنون دعائیں سیکھیں گے، اور ان کی زندگی ایمانی اسلامی بنے گی، اور یہ اساتذہ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا، بہت بڑا صدقہ جاریہ. اسی لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ خوب محنت کرو تنخواہ پر نظر کیے بغیر. ہم قرآن کے خادم ہیں، ہم تنخواہ پر نظر نہ کریں. تنخواہ پر نظر کرنے والا ملازمت سمجھے گا، جاب، نوکری. لہذا 7 بجے کا مدرسہ ہے تو 7:05 پر آئے گا، اور 10 بجے چھٹی ہے تو 9:55 پر چلا جائے گا، کیونکہ وہ نوکری سمجھتا ہے. اور اگر دین کی خدمت سمجھو گے تو 7 بجے کا مدرسہ ہے لیکن وہ 6:30 بجے آئے گا، اور 10 بجے کا مدرسہ ہے تو 10:30 تک پڑھائے گا وہ، کیونکہ وہ اس کو اپنے دین کا کام سمجھ رہا ہے، ثواب کی چیز سمجھ رہا ہے، عقیدت کمانے کی چیز سمجھ رہا ہے. تو یہ میں نے آپ کو چند فائدے بتلائے مکتب کے متعلق. اسی لیے بہت اونچا کام آپ لوگ انجام دے رہے ہو، کہو الحمدللہ. اب دعا کرو صلاۃ الحاجہ پڑھ پڑھ کر کے کہ اللہ تعالیٰ موت تک اس مبارک کام میں لگا کے رکھے. قرآن پڑھاتے پڑھاتے ہماری جان نکلے، قرآن پڑھاتے پڑھاتے ہماری جان نکلے، اللہ کرے کہ وہ زندگی ہماری ہو جائے. ہمارے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا نام ہے قطب عالم میاں جی نور محمد جنجالوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے سلسلے کے بہت اونچے درجے کے اکابر میں سے ہیں. جیسے میرے پیر حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی، ان کے پیر حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب فضائل اعمال والے، ان کے پیر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری، ان کے پیر حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، ان کے پیر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، اور ان کے پیر ہوتے ہیں حضرت میاں جی نور محمد جنجالوی، بہت اونچے درجے کے اولیاء میں سے. اب کبھی دیوبند سہارنپور جاؤ تو لوہاری چلے جانا، آنا بھون کے بازو میں لوہاری ہے، جس روم میں بیٹھ کر کے حضرت بچوں کو مکتب پڑھاتے تھے اور وہیں اللہ کا ذکر کرتے تھے. 200 سال ہونے آئے لیکن وہاں آج تک ان کے ذکر کی خوشبو موجود ہے. جس کو بھی دیکھنا ہو جا کے سفر کر کے دیکھ کے آ رہے ہیں. اتنے چھوٹی کے اولیاء میں سے ہیں حضرت قطب عالم میاں جی نور محمد جنجالوی رحمۃ اللہ علیہ. کوئی باقاعدہ بڑے عالم نہیں تھے لیکن 37 سال بچوں کو مکتب پڑھایا، 37 سال مکتب پڑھایا بچوں کو. اور ان کا مقام یہ ہے کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دار العلوم دیوبند کے شیخ الحدیث کہتے، اگر ہندوستان کی سیاسی راجدھانی نیو دلی ہے تو ہندوستان کی روحانی راجدھانی جنجانا میں حضرت میاں جی نور محمد صاحب کی قبر مبارک ہے. پورے ملک کی روحانی راجدھانی کا جنجانا شریف میں حضرت کی قبر مبارک ہے. اتنے بڑے انسان گزرے حضرت میاں جی نور محمد صاحب، اور وہ بچوں کو مکتب پڑھاتے تھے، 37 سال مکتب پڑھایا لوہاری میں. آج بھی وہ مسجد موجود ہے جہاں حضرت لوگوں کو مکتب پڑھاتے تھے، اور نسبت اتنی اونچی تھی کہ مکتب پڑھاتے پڑھاتے بچوں کو صاحب نسبت ولی بنا دیتے تھے. مکتب کے زمانے میں بچوں کو صاحب نسبت ولی بنا دیتے تھے، اتنی اونچی نسبت تھی، بہت اونچا مقام. لیکن زندگی گزاری مکتب پڑھانے کے اندر. دار العلوم دیوبند اس وقت قائم نہیں ہوا تھا لیکن حضرت نے فرمایا کہ ہم نے ایک ہانڈی پکائی ہے جس کا فیض صدیوں تک رہے گا، اور حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دارالعلوم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ حضرت میاں جی کا یہ ملفوظ کہ ہم نے ایک ہانڈی پکائی ہے جس کا فیض صدیوں تک رہے گا, اس سے دارالعلوم دیوبند مراد ہے. اس میں فکریں حضرت میاں جی نور محمد صاحب کی تھی. اتنے اونچے درجے کے اولیاء میں سے ہیں, پوری زندگی مکتب پڑھایا بچوں کو, مکتب پڑھانے میں زندگی گزار رہی ہے. اس لیے اس کام کو معمولی مت سمجھو. اور کشف اور بزرگی کا حال یہ تھا کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے ایک نقشبندی سلسلے میں بیٹھتے, پھر وہاں سے خلافت بھی ملی, پھر وہ بزرگ کا انتقال ہو گیا. تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے استخارہ کیا کہ اب دوسری بیعت کس سے کرو. وہ لوگ جو ہے بیعت کے بغیر رہتے نہیں تھے اور ہمیں کوئی بیعت کی پرواہ نہیں ہے. تو پہلے پیر صاحب وہاں سے خلافت بھی ملی تھی نقش بندی سلسلے کے, کہا اب کس سے بیعت کرو. تو خواب میں استخارہ کیا تو خواب میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کے ایک بزرگ کے ہاتھ میں رکھ دیا کہ ان سے بیعت ہو جاؤ. لیکن وہ کون سے بزرگ, حاجی صاحب پہچانتے نہیں تھے, پریشان پریشان رہے. ایک دن ان کے ایک دوست نے کہا کہ چلو میں تم کو لوہاری لے جاؤں, وہاں ایک گمنام بزرگ رہتے, ہو سکتا ہے کہ تمہاری مراد وہاں پوری ہو جائے. خواب میں تم نے دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دیا, اب وہ کون بزرگ تھے. چلو لوہاری لے جا. جب کسی کو بتایا نہیں تھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا, ایک ہی ساتھی کو بتایا. جب لوہاری پہنچے تو حضرت میاں جی بچوں کو قرآن پڑھا رہے تھے نور محمد صاحب. جیسے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب پہنچے تو پورا اطمینان ہو گئے, تو وہی بزرگ ہے جن کو خواب میں دیکھا تھا. تو میاں جی کی پہلی کرامت کیا دیکھی, فرمایا کہ رات میں خواب میں دیکھتے ہو اور پھر صبح اٹھ کے فقیروں کے آستانے پہ چلے آتے ہو. دیکھو خواب کی بات بتا دی عالم کشف سے, فقیروں کے آستانے پہ چلے آتے ہو. خواب میں دیکھا, وہ کسی کو بتایا نہیں تھا, لیکن ان کا یہی بزرگ آ کے بیٹھ ہو گئے. اتنی اونچی نسبت تھی حضرت قطب عالم میاں جی نور محمد صاحب کی. زندگی مکتب پڑھانے میں گزار دی, مکتب پڑھانے میں گزار دی. اس لیے معزز علماء اس مکتب کے کام کو بہت اونچا سمجھو. اللہ کا ولی بننا ہو, ربانی بننا ہو, اجر و ثواب کمانا ہو اور لمبا صدقہ جاریہ چاہتے ہو تو مکتب پڑھا پابندی کے ساتھ. اتنا اونچا عمل ہے, کرو گے محنت سے کام. اب لفظ مکتب میں آپ کو سمجھاؤ, اس میں سب کے لیے بات ہے. لفظ مکتب جب اردو میں لکھیں گے تو چار حروف ہیں, میم کاف تا اور با, چار حروف مل کر کے لفظ مکتب بنتا ہے. اور یہ چاروں حروف مکتب کے چار ستون کو بتلاتا ہے کہ مکتب کے چار ستون ہیں. اب وہ دھیان سے سنیے, مکتب کے چار ستون کیا ہے. میم سے مراد مدرس, کاف سے مراد کمیٹی. کمیٹی دو طرح کی ہوتی ہے, تعلیمی اور مالی. تا سے مراد تلامیزہ, اور با سے مراد باپ یعنی والدین. یہ چار مکتب کے ستون ہیں, مدرس, کمیٹی, تلامیزہ, باپ. جب یہ چاروں افراد محنت سے کام کریں گے تو انشاءاللہ وہ مکتب 100% کامیاب مکتب ہو جائے گا, مثالی مکتب ہو جائے گا, ممتاز مکتب ہو جائے گا, پلس فرسٹ مکتب ہو جائے گا, ایک نمونہ بن جائے گا. یہ چاروں کی محنت لگے گی, مدرس کی, کمیٹی کی, تلامیزہ کی, باپ کی, تب جا کے وہ مکتب کامیاب مکتب کہلائے گا. تو یہ چار ستون ہیں مکتب کے, یاد رکھیے. مدرسین پڑھائے پابندی سے, کمیٹی والے تعاون کرے, مدد کرے, استاد کو تعلیم کے کام میں، استاد کی ضروریات پوری کرنے میں مدد کرے، اور بچے پابندی کے ساتھ پڑھے، بچوں کو غیر حاضری نہیں کرنی. سنو ان بچوں کے والیوں، ایک دن غیر حاضری ہوتی ہے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ 40 دن کی برکت ختم ہو جاتی ہے. بلا وجہ ایک دن کی غیر حاضری ہوگی، 40 دن کی برکت ختم ہو جائے گی. اس لیے بچوں کی پابندی بہت ضروری، بہت ضروری. پوری پابندی کے ساتھ مدرسے میں بھیجو. میں پابندی پر ایک قصہ سناؤں آپ کو، کیسے پہلے زمانے کے باپ تھے. میرے استاد دار العلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری نور اللہ عمر قدہ حضرت سے ایسے آمنے سامنے بیٹھ کر یہ قصہ میں نے سنا. کہا میرے ابا جان نے مجھے سب سے پہلے پالن پور کے ایک مدرسے میں داخل کیا. دیوبند سے پہلے مولانا نذیر میاں صاحب مجدد گزرے ہیں اس دور کے، ان کی سوانح بھی چھپی ہوئی ہے، سوانح ہے نذیری کے نام سے. تو کہا ان کے مدرسے میں مجھے داخل کیا. اب شوال میں داخل کیا، عید الاضحی، تو میرے ابا جان گاؤں سے بس میں بیٹھ کر کے مدرسے آئے میری بکری کی چھٹی لینے کے واسطے. عجیب دلچسپ قصہ ہے کہ عید کے لیے گھر لے جاوے. اس زمانے میں ایک بس آتی تھی گاؤں سے، وہ صبح آوے اور شام کو واپس جاوے. تو صبح والی بس میں ابا جان آئے اور مولانا نذیر میاں صاحب مرحوم کو کہا کہ میں اپنے بچے کو لے جانا چاہتا ہوں بکری عید کی چھٹی میں. تو مولانا نذیر میاں صاحب محتمیم صاحب نے فرمایا کیوں لے جا رہے ہو گھر، گوشت کھانے قربانی کا؟ تو سنو مدرسے میں بھی قربانی کا انتظام ہے، ہم بچوں کو گوشت کھلائیں گے اور انشاءاللہ آپ کے گھر سے زیادہ کھلائیں گے. رہا ماں بہن کو ملنا، تو کہا وہ تو آئے تھے اور ملتے رہیں گے، چھٹیوں میں یہی رکھو تاکہ کچھ پڑھے، گھر جائے گا تو سستی آئے گی. تو کہا کہ ابا جان کو محتمی صاحب نے سمجھا دیا، ابا جان شہر پالن پور میں گئے کچھ چیزیں خریدنی ہوگی. تو اب مجھے یقین تھا کہ زہر بعد آ کے پھر اصرار کریں گے چھٹی کا اور محتمی صاحب چھٹی دے دیں گے. لیکن شام کو 5 بجے جو بس جانے کا وقت ہو گیا، اب مجھے یقین ہو گیا کہ اب ابا آئے نہیں، بس میں بیٹھ کے گاؤں واپس چلے گئے. مودی صاحب نے سمجھایا تو انہوں نے غیر حاضری نہیں کی، چھٹی نہیں لی اور ابا چلے گئے. تو اس رات کو جیسے ابھی مولانا الاؤن سنگھ میں فرما رہے تھے نا کہ کوئی گدا اوڑ کے روتا ہے، کوئی لحاف اوڑھ کے روتا ہے، تو مولانا حضرت مفتی سعید صاحب فرماتے تھے کہ اس رات کو چادر اوڑھ کے میں اتنا رویا اتنا رویا کہ میرا ایک آنسو بھی نہیں بچا، پوری رات رویا میں کہ اوہو چھٹی سے محرومی، چھٹی سے محرومی، چھٹی سے محرومی، مدرسے میں چھٹی گزارنے کی اور یہی پڑھنے کا. تو کہا پوری رات میں رویا ہوں، سویا نہیں ہوں. لیکن پھر صبح سے پڑھنا شروع کر دیا. پھر حضرت فرماتے تھے ابا جان وہ چھٹی لینے آئے تھے، چھٹی نہیں ملی، بکری عید بھی مدرسے میں گزاری، اس کے بعد 16 سال کے بعد عید گھر پر کرنے کا موقع آیا. 16 سال کے بعد عید گھر پر کرنے کا موقع آیا، تب جا کے بیٹا دار العلوم دیوبند کا شیخ الحدیث بنتا ہے. ایسے نہیں بن جاتے. والدین کی بھی قربانی، بچوں کی بھی قربانی کہ چھٹیوں میں بھی مدرسے میں ہی رہنا اور مدرسے میں پڑھتے رہنا، تب جا کر کے اولاد دار العلوم دیوبند کی شیخ الحدیث بنتے. ایسے نہیں بن جایا کرتے. اور ہمیں تو یہ شعر گنگنانا ہے، ہمیں دنیا سے کیا مطلب. وہ بچہ تھا نا ابھی جیب بھر گئی، وہ بچہ تو اس کو کہو اب یہ شعر بھی گنگناوے لوگوں کے سامنے. ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا، مکتبہ عشق کے انداز نرالے دیکھے، مکتبہ عشق کے انداز نرالے دیکھے، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. یاد کرنے والوں کی چھٹی نہیں ہوا کرتی، وہ تو نیا نیا سبق یاد کرتا ہی رہتا ہے اور ترقی کرتا ہی رہتا ہے. اسی لیے غیر حاضری یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اساتذہ بھی اور طلبہ بھی ہرگز غیر حاضری نہ کرے. میں اللہ کو گواہ رکھ کر بتاتا ہوں آپ کو، اللہ کو گواہ رکھ کر، بعض مرتبہ فورن سے مجھے دعوت آتی ہے تعلیم کے دنوں میں، فورن سے، کبھی انگلینڈ سے، کبھی کینیڈا سے، لیکن میں محض بچوں کے تعلیم کے نقصان کی وجہ سے ان کو منع کر دیتا ہوں کہ یہ پڑھائی کے دن ہے، میں نہیں آؤں گا. اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں کہ محض طلبہ کا تعلیمی نقصان نہ ہوئے، اس لیے میں معذرت کر دیتا ہوں. اللہ مجھے حج کی سعادت الحمدللہ دیتے ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ حج کے بعد ایک ہی دن میں مدینہ منورہ رہا ہوں، ایک ہی دن، کبھی صبح سے شام، صرف اس وجہ سے کہ پرسوں مدرسہ کھل رہا ہے، مجھے ڈابیل پہنچنا ہے یا نہیں پہنچنا ہے، ایک ہی دن، بعض مرتبہ آدھا دن. اور میں اپنے ٹریول ایجنٹ کو پہلے ہی کہتا ہوں اس دن مدرسہ کھلنے والا ہے، صبح میری مدرسے میں حاضری ہوگی، ایسا ٹکٹ بناؤ میرا، بھلے ایک ہی دن مدینہ پاک میں رہنے کو ملے. یہ بچوں کی تعلیم کی اہمیت کہ ان کا نقصان نہ ہونے پاوے، اور ان کا نقصان بہت بڑا نقصان ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس لیے یہ خطرناک. اب یہ چار ستون یاد رکھو. مکتب کے مین سے کیا مراد؟ بولیے کیا مراد؟ کاف سے کیا مراد؟ کمیٹی، تعلیمی کمیٹی اور مالی کمیٹی. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ لمبا صبر تو رکھا ہی ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، پڑھو آگے، لمبا صبر. یہ لمبا صبر تو رکھا ہی رکھا ہے. مدرسے میں استاد اور محتمم لمبا صبر تھے ہمارے اوپر، اور مدرسے کے آلو روٹی، یہ لمبا صبر تھا. پھر جب مدرسے سے باہر نکلے تو کمیٹی اور متولی سر پر مسلط ہے، وہ ہے لمبا صبر. یہ لگا ہوا ہی ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. وہ اکبر الہ آبادی کی بات سنی، بڑے شاعر گزرے ہیں نا، تو کریمہ، کریمہ پڑھی آپ لوگوں نے فارسی اول میں، تو شروع کا شعر نہیں ہے، کریمہ میں بخشائے برحال ماں کے ہستم اسیر کمند ہوا. تو اکبر نے تضمین کی، اس نے تضمین یعنی شاعر کے کلام میں اپنی طرف سے کچھ ہیرا پھیری کر دو، رد و بدل کر دو. تو اکبر نے بہت اچھی تضمین کی ہے، کریمہ میں بخشائے برحال ماں کے ہستم اسیر کمند ہوا، کریمہ میں بخشائے برحال بندہ، کریمہ میں بخشائے برحال بندہ کہ ہستم اسیر کمیٹی و چندہ. یہ اکبر نے تضمین کی، تو لگا ہوا ہی ہے اپنے ساتھ، اس کا کوئی ٹینشن نہیں لینے گا، اور آیت یاد کر لینے گی. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. تو یہ تو چلتا ہی رہتا ہے. تو دوسرے نمبر پر ہے کمیٹی، تیسرے نمبر پر تا سے کیا مراد؟ تلامذہ، اور با سے کیا مراد؟ باپ. یہ مکتب کے چار ستون ہو گئے. اب مدرس کس کو کہتے ہیں؟ مدرس اللہ نے مجھے آپ کو مدرس بنایا، بہت بڑا احسان کیا اللہ نے میرے آپ پر، بہت بڑا احسان ہے اللہ کا. ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. یہ مدرس بہت بڑا لقب ہے، بہت بڑا اعزاز ہے. اب یہ مدرس ہماری ذمہ داری ہم کو یاد دلاتا ہے. لفظ مدرس پر غور کرو تو ہماری ذمہ داری خود بہت سمجھ میں آئے گی. یاد رکھ لو، مدرس میں چار حروف ہیں، میم دال را سین، تو چاروں سے ہماری ذمہ داری یاد دلانی ہے. مدرس کے نیم کا مطلب ہے مدرس محنتی ہونا چاہیے. مدرس کیسا ہونا چاہیے؟ محنتی. نیم کہتا ہے محنتی ہونا چاہیے، اور محنت پر وعدے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. محنت پر اللہ راستے کھولتے ہیں، یہ وعدے ہیں اللہ کے. مدرس محنتی ہے، خوب محنت کرے. جیسا میں نے کہا کہ ہم اپنی خدمت کو تنخواہ کے ساتھ نہ جوڑے، بلکہ اللہ کے لیے ہم کام کریں، اللہ کے لیے کام کریں. محنت ہماری اللہ کے واسطے. ہمارے ایک استاد ہے، وہ اتوار کو اسکول کی چھٹی ہوتی ہے تو 10 بجے مکتب ہے، وہ 11:30-12 بجے تک بچوں کو پڑھاتے تھے ہر اتوار کو. اب طریقہ بھی کتنا اچھا ہے کہ 10 بج گئے تو 15 منٹ اوپر تک پڑھایا، 10:15 بج گئے خود جیب سے پیسے نکال کر ایک بڑے سمجھدار بچے کو دے گئے. کبھی کہے بیٹا جاؤ چنے لے آؤ، کبھی کہے چاکلیٹ لے آؤ، کبھی کچھ اور منگوا گئے. پھر پرانے بزرگ اسی نے ایسے رومال رکھتے تھے
تو بچھا دے گئے، آ جاؤ پیارے بچوں، سب رکھ دیا کھانا، چلو کھاؤ، چنے کھاؤ، چاکلیٹ کھاؤ، 15-20 منٹ کھلا گئے. اس کے بعد وضو اور نماز کی مشق کرا گئے ہر اتوار کو. وضو کیسے کرنا، غسل کیسے کرنا، نماز کیسے پڑھنا، التحیات وغیرہ پورا مذاکرہ کراوے وہ. اور پھر جب 12:15 بجنے آوے تو بچوں کو چھٹی کر دیں کہ جاؤ گھر. اب جب بچوں کو چھٹی کریں تو اس وقت وہ تازہ وضو کر کے نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو جا رہے. تو بچے بچے ہوتے. ایک دن بچوں نے کچھ مہینوں کے بعد ضد کی، استاد جی ہم کو وضو نماز غسل سکھا کر کے آپ کیا کرتے ہو، یہ کون سی نماز پڑھتے ہو اس وقت پر؟ تو استاد جی نے کہا جاؤ بچوں کیا ہر چیز پوچھنے کی نہیں ہوتی، لیکن بچے لپٹتے ہیں تو چھوڑتے نہیں. تو بچے ضد پہ اتر، نہیں استاد جی بتانا ہی ہوگا، بتانا ہی ہوگا آپ کون سی نماز پڑھتے ہیں. تو ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور وہ استاد کہنے لگے میرے پیارو، میں تم کو جب سنت طریقے سے وضو غسل نماز سکھاتا ہوں اور تم کو چھٹی دیتا ہوں تو پھر اللہ کے سامنے صلاۃ الحاجت پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، اے اللہ میرے ہاتھ میں محنت کرنا تھا وہ میں نے محنت کر دی، اب میرے بچوں کی نماز وضو سنت طریقے سے کرنا آپ کا کام ہے، اے اللہ میرے بچوں کا وضو نماز سب مسنون طریقے سے کر دیجئے. صلاۃ الحاجت پڑھ کے میں باقاعدہ اللہ سے تمہارے لیے دعائیں کرتا ہوں. اس کو کہتے مدرس کہ جس کے دل کے اندر اپنے پاس پڑھنے والے بچوں کی شفقت، محبت، پیار ایک سگے باپ سے بھی زیادہ ہو، سگے باپ سے بھی زیادہ ہو.
ہمارے ایک مشہور عالم دین ہے شیخ الحدیث صاحب ہے، ان کا ایک بیٹا اب وہیں پر ان کے مدرسے میں ابو داؤد شریف پڑھاتا ہے. تو جب وہ بچہ پڑھتا تھا تو ایک دن اس کے والد نے خود کہا مجھے کہ مدرسے کے استاد جو محتمم بھی ہے وہ میرے بچے کو جو شفقت پیار محبت دیتے میں سگا باپ بھی اتنی پیار محبت نہیں دے سکتا جو اس کے استاد دیتے ہیں، جو استاد شفقت دیتے ہیں. اور اس کے استاد جب میرے بیٹے کو بیٹا کہہ کر بلاتے ہیں تو اتنا پیار اس میں ٹپکتا ہے کہ
کہ میں حقیقی باپ کو بھی رشک آتا ہے کہ اس کے استاد کے دل میں کتنی محبت ہوگی, کتنا پیار ہوگا. تو مدرس کا میم ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم محنتی بنیں, خوب محنت کرو, خوب محنت کرو طلبہ کے اوپر. ہمارے ایک استاد ہے, وہ اپنے ہر ہر طالب علم کی طرف سے صلاۃ الحاجہ اور صلاۃ شکرانہ پڑھتے ہیں. وہ باقاعدہ اللہ سے منت مانتے ہیں کہ میرے بچے کامیاب ہو جاوے, اس کے لیے صلاۃ الحاجہ, اور کامیاب ہو گئے تو صلاۃ شکرانہ ہر بچے کی طرف سے. یہ ہے محنتی استاد. تو استاد محنتی ہو اور محنتی استاد ہوگا تو کسی طریقے سے بھی بچوں کو انشاءاللہ پڑھا دے گا, پڑھاتے رہے گا. ہمارے کچھ مکاتب ہیں, یہ اینٹ کے بھٹے ہوتے ہیں جہاں اینٹ بنتی ہے, تو اس میں جو مزدور آتے ہیں وہ سال میں پانچ مہینے چھ مہینے کے لیے آتے ہیں, مستقل مقیم نہیں ہوتے, پھر وہ چلے جاتے ہیں. تو ان میں الحمدللہ مسلمان بھی بہت ہوتے ہیں, تو اس میں مکاتب شروع کیے. تو استاد جی بائک پر جاتے ہیں, پہلے یہ بھٹے پڑھایا, پھر وہ بھٹے پر پڑھایا, پھر وہ بھٹے پر پڑھایا, تین چار بھٹوں پر بچوں کو جمع کر کے پڑھاتے ہیں. اب یہ جو اینٹ کے بھٹوں پر جو مزدور ہوتے ہیں ان کو پڑھانا کوئی آسان کام نہیں, بہت مشکل کام, بیچارے بالکل جاہل ان پڑھ. تو شروع میں گئے تو بچے پڑھنے ہی تیار نہیں, تو پھر استاد کے دل میں اللہ نے ڈالا, چونکہ ایک درد تھا اللہ نے دل میں ڈالا, ایک کھلونے لے کے گئے, کھلونے کہا چلو آؤ بچوں اب سے کھیلیں گے. سب بچے جمع ہو گئے کھیل کے نام پر. اب ان کو کھلونے کے نام پہ جمع کر کے مانوس کیا, اور مانوس کر کے وہاں جنگل میں مکتب کے بورڈ کہاں لینے جائیں گے, بورڈ کی ترتیب علی با سکھاوے. تو زمین کے اوپر ان کو سکھانا چالو کیا, زمین پر علی با تا سا. آپ یقین مانو کہ پوری تختی اس نے زمین کی مٹی کے اوپر بچوں کو یاد کرا دیا, مٹی کے اوپر. آدمی میں محنت ہوتی ہے تو کسی طرح بھی وہ بچوں کو پڑھا لے گا. تو لفظ مدرس کا میم پہلا ہمیں کیا دعوت دیتا ہے, مدرس کیسا ہونا چاہیے, محنتی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. دال, دال کا مطلب ہے مدرس کا دال, درد مند ہونا چاہیے. مدرس کیسا ہونا چاہیے, درد مند ہونا چاہیے. یہ جو ہم تمیز کرتے ہیں یہ کمزور ہے, یہ ذہین ہے, کمزور کو چلا اور ذہین کو پیچھے رہنے دو, یہ ایک طرح کا ظلم ہے, ظلم ہے ایک طرح کا. ہماری زیادہ محنت کمزور بچوں کے اوپر ہونی چاہیے, زیادہ توجہ کمزور بچوں کے اوپر ہونی چاہیے. محنتی تو اپنے طور پر پڑھ لے گا, ذہین تو پڑھ لے گا, لیکن کمزور میں بچے پر آپ کی شفقت لگ جائے گی, توجہ لگ جائے گی, تو انشاءاللہ وہ پڑھ جائے گا. درد اس کے دل میں درد ہونا چاہیے, استاد کے دل میں کیسا درد. اللہ سے دعا کیا کرو, آپ نے بھی شمائل پڑھی ہے, میں نے بھی شمائل ترمذی پڑھی ہے. شمائل شریف میں ایک حدیث ہے, کان متواصل الاحزان ودائم الفکرا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غم میں رہتے تھے, ہمیشہ فکر میں رہتے تھے. بس وہ جو غم درد حضور کے قلب مبارک میں تھا, اس کا کچھ حصہ ہمارے دلوں میں بھی آ جاوے, یہ درد. اور تیسرا حرف ہے را مدرس میں, اس کا مطلب ہے کہ مدرس رہنما ہونا چاہیے, رہنما گائیڈ, رہنما ہونا چاہیے. آپ جیسا کرو گے, جیسا بولو گے, ایسے آپ کے پاس پڑھنے والے بچے سیکھیں گے, آپ کی نقل اتاریں گے بچے. میں مثال دوں, ایک مدرسے میں ایک استاد حافظ کلاس میں بیٹھ کر چالو کلاس میں گٹکا کھاتے تھے, کیونکہ سنتے ہی رہنا سنتے ہی رہنا تو طبیعت اکتا جائے, تو چالو کلاس میں وہ گٹکا کھاوے. اس کی نحوست یہ ہوئی کہ ان کے پاس پڑھنے والے تمام بچے گٹکا کھانے والے ہو گئے. استاد کا اثر تلا مزاج, اور حضرت مولانا عبداللہ صاحب آخوندروی رحمت اللہ علیہ نے مجھے سنایا کہ اتوار کو چھٹی تھی تو میرے پوتے نواسے سب جمع تھے گھر میں, تو بچوں نے کہا چلو آج کھیلیں گے. کیا کھیلیں گے؟ تو بچے الگ الگ کھیل کھیلتے ہیں, تو کہا چلو آج استاد مدرسہ کھیلے, استاد اور مدرسہ, تو بچے کھیلنے بیٹھے استاد اور مدرسہ. تو ایک بڑا بچہ استاد بنا نا, باقی سب بچے طالب علم بنے. اب اس نے کہا چلو دو لکڑی کاٹ کے لاؤ, تو دو لکڑی منگوائے اور ایک لکڑی ادھر رکھی ایک لکڑی ادھر رکھی. پھر وہ بچوں کو پڑھا رہا ہے تو کہہ رہا ہے گجراتی زبان میں, ادھر ایک لکڑی ماری اے ڈوبا پڑ, ادھر لکڑی ماری کہتے اے ڈوبی پڑ. اس طرح وہ الفاظ بول رہا ہے اور لکڑی پچھاڑ رہا ہے زمین کے اوپر. مولانا بہت ذہین آدمی تھے. شام کو عصر میں جب بستی کی مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو صدر مدرس صاحب کو پوچھا کہ میرا فلانا پوتا کس استاد کے پاس پڑھتا ہے. وہ سمجھ گئے کہ یہ بچہ جو لکڑی پچھاڑ رہا ہے اور غلط الفاظ بول رہا ہے یہ یقیناً اس کے استاد کا اثر ہے. تو شام کو صدر مدرس صاحب کو پوچھا, انہوں نے کہا فلانا استاد. تو مولانا اسٹاف کوارٹر میں سیدھے وہ استاد کے گھر پہنچ گئے. تو وہ بھی حیرت میں, یار اتنے بڑے آدمی میرے گھر سامنے سے تشریف لائے. اور پھر تنہائی میں پوچھا کہ آپ اپنی درسگاہ میں دو دو لکڑی رکھتے ہو؟ تو انہوں نے اقرار کر دیا. پھر کہا کہ آپ بچوں کو ایسے نامناسب الفاظ بولتے ہو؟ تو انہوں نے اقرار کر لیا. ایک استاد رہنما ہوتا ہے, وہ جو بولے گا طلبہ بولیں گے, وہ جو کرے گا طلبہ وہ کریں گے. اس لیے استاد اچھا رہنما ہونا چاہیے. اس کی وضاحت, اس کا لباس, اس کی داڑھی, اس کا بولنے کا انداز کہ ایسا ہو کہ تلامذہ اسے سیکھے. استاد رہنما ہوتا ہے. اور سیل کا مطلب ہے سلیقہ مند. مدرس سلیقہ مند ہونا چاہیے. اگر سلیقہ ہوگا تو بچوں میں سلیقہ آئے گا. بعض اساتذہ کی درسگاہیں قرآن کی درسگاہ اتنی میلی کچیلی گندی ہوتی ہے کہ ہمیں وہاں بیٹھنے کا بھی دل نہ چاہے. استاد نے سلیقہ ہے, استاد کو اللہ نے دیا ہے, پھر بھی اتنے میلے کپڑے کے جمعہ سے جمعہ نہاتا ہے, بال کے ٹھکانے نہیں, داڑھی کے ٹھکانے نہیں, ایسے ہی آ جاتا ہے. تو ساری چیزیں طلبہ میں آتی ہیں. تو مدرس کا میم ہماری ذمہ داری کیا یاد دلاتا ہے؟ مدرس کیسا ہونا چاہیے؟ محنتی. دال کا مطلب کیا؟ درد مند. را کا مطلب کیا؟ رہنما. سین کا مطلب کیا؟ سلیقہ مند. یہ چار چیزیں آپ یاد رکھ لیں. یہ لفظ مدرس کا سبق ہے ہمارے واسطے. معزز علماء, اللہ تعالیٰ کی یہاں ایک جماعت ہے جس جماعت کا نام ہے اہل القرآن, اور اس جماعت کو کہا جاتا ہے اللہ کے اہل. اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتو. یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے یہ اللہ کے اہل ہے, اللہ کی فیملی کے ممبر ہے. حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی کوئی فیملی نہیں. فلم یکن لہ کفوا احد. لیکن یہ قرآن کی خدمت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے یوں کہا کہ یہ اللہ کے اہل اور گھر والے ہیں اور اللہ کے خاص بندے. مشکا شریف میں آپ نے حدیث پڑھی ہوگی, اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتو. یہ قرآن والے یہ اللہ کے گھر والے ہیں, اللہ کے مخصوص بندے. اللہ تعالیٰ سے رو رو کر کے دعا کرو اللہ ہمیں آخرت میں اس مبارک جماعت میں شامل فرما دے. کون سی جماعت؟ اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتو. قرآن والے یہ اللہ کے گھر والے ہیں اور اللہ کے خصوصی بندوں میں سے. قیامت کے دن اللہ اس جماعت میں ہمارا شمار فرما دے. تو یہ میں نے مکتب کے لیے چار چیزیں بتائی کہ مکتب کے چار ستون ہیں. لفظ مکتب کا میم کہتا ہے کہ مدرس, کاف کہتا ہے کمیٹی,
تا کہتا ہے تلامیزہ، با کہتا ہے باب. یہ چار چیزیں مکتب کے ستون ہیں. اور لفظ مدرس، میم کہتا ہے کہ محنتی ہو، دال کہتا ہے کہ درد مند ہو، را کہتا ہے کہ رہنما ہو، سین کہتا ہے کہ سلیقہ مند ہو. یہ صفات ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارے پاس پڑھنے والے بچے مستقبل کے معمار بنیں گے، اور ان کا اجر و ثواب اللہ ہمیں عطا کریں گے. کرو گے محنت؟ دیکھیے تشکیل کرو بچوں کی اور ان کے والدین کی، باقاعدہ تشکیل کرو، اور ہر سال اپنے مکتب سے کم از کم ایک بچہ حافظ عالم بننے کے لیے بڑے ادارے میں جاؤ. اس کی تشکیل کرو. کرو گے تشکیل کہ آپ کے پاس جو بچے پڑھتے ہیں ان میں سے جو آپ کو لگے اس کو سمجھاؤ، اس کے والیوں کو سمجھاؤ، اور سمجھا کر کے بچوں کو دارالعلوم میں بھیجو. وہ حافظ عالم بن جائیں گے تو پوری زندگی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. ہمارے یہاں ایک شیخ الحدیث صاحب ہے، بخاری پڑھاتے ہیں، مکتب کے بھی بڑے ماہر ہیں. ان کی بستی کے اندر جو مدرس ہے وہ روزانہ 16-17 کلومیٹر دور سے آنا جانا ان کا سائیکل پر یا پیدل، اور وہ پڑھاتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ یہ بچہ ذہین ہے تو ان کے والدین کو سمجھایا، تشکیل کی، اور پھر گجرات کے ایک مدرسے میں خود اس کا داخل کرانے لے گئے. سر پر سامان اٹھا کر کے خود بس میں گئے، پھر بس میں ایک جگہ اترے، پھر وہاں سے مدرسے چل کے پہنچے اور داخل کرا دیا. وہ بچہ ماشاءاللہ عالم بن گیا، مفتی بن گیا، اب شیخ الحدیث بن گیا. اب سوچو وہ بیچارہ مکتب کا مدرس، اس کی کوئی علمی صلاحیت نہیں، وہ ناظرہ پڑھانے والا، لیکن اس نے ایک بچے کی تشکیل کی، دارالعلوم بھیجا، وہ عالم مفتی بن گیا، شیخ الحدیث بن گیا، تو سارا ثواب کس کو ملے گا؟ کس کو ملے گا؟ مکتب کے استاد کو ملے گا. اسی لیے آپ ہر سال ایسا کرو، اپنی کلاس سے کم از کم ایک بچہ تشکیل کرو اور اس کو کسی بڑے ادارے میں حافظ عالم بنانے کے لیے بھیجو. پھر اس کو جماؤ بھی کہ وہ بھاگ آیا تو کیوں بھاگ آیا، پھر سمجھا کے پہنچایا، مدرسے والوں نے اخراج کر دیا تو وہاں جا کے مدرسے والوں سے بات چیت کر کے پھر داخل کرا دیا. اس طرح اس کے پیچھے لگے رہو، یہ انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، صدقہ جاریہ بنیں گے. بچوں کے لیے ایک بات بتاؤں، سنو پیارے بچوں، دھیان سے سنو، ابھی گھر جانے کی خوشی ہے لیکن کام کی بات سن لو. ہم رات 3:30 بجے آئے تب بھی کچھ طلبہ جاگ رہے تھے، ہمیں خوب تجربہ ہے، چھٹی کے دن سوتے نہیں ہیں طلبا، وہ جاگے ہوئے رہتے. تو سنو ایک کام کی بات بتاؤ، ہمارے حضرت پیر مرشد مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ اس دعا کی بڑی تلقین کرتے تھے. یہ علماء کے لیے ہے، طلبا کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے. میں الہٰآباد گیا ابھی کچھ دن پہلے تو حضرت اقدس مولانا قمر الزمان صاحب دامن برکاتہم العالیہ مجھے خود اپنے مدرسے لے گئے اور فرمانے لگے، تیرے پیر صاحب اور میرے پیر صاحب جب دونوں ملتے تھے تو تمہارے پیر صاحب یہاں بیٹھے ہوتے، میرے پیر یعنی حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمتہ اللہ علیہ وہ یہاں بیٹھتے تھے، دونوں میں یہ گفتگو ہوتی تھی. وہ سب یادیں سنانے لگے. پھر حضرت نے کہا مجھے کہ تمہارے پیر حضرت مفتی محمود صاحب جب یہاں ہمارے مدرسے میں تشریف لائے تو انہوں نے ربی زدنی علما پر تقریر کی طلبہ کے سامنے، وہ پوری تقریر کا مجھے یاد ہے اور میں نے اس کو لکھا بھی ہے. حضرت مولانا قمر الزمان صاحب فرمانے لگے اور وہ تقریر میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف علم کو زیادہ مانگنے کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو علم. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، نبی جی اللہ سے دعا کرو، اے اللہ میرے علم کو زیادہ کر دیجئے. صرف علم ایسی چیز ہے کہ اس کو زیادہ مانگنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے
حکم دیا گیا ہے. اس لیے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزانہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لو. کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ. کب پڑھو گے؟ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد. رب زدنی علما. کیا دعا پڑھو گے؟ رب زدنی علما. رب زدنی علما. رب زدنی علما. فرمایا کہ جو آدمی یہ دعا روزانہ پڑھنے کا معمول بنائے گا اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آج تک جو علم پڑھا وہ علم اس کو یاد اور مستحضر رہے گا. اور یہی سب سے بڑی چیز ہے کہ جو پڑھا وہ یاد اور مستحضر رہے. اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ جو علم آج تک نہیں پڑھا وہ پڑھنے کی اللہ توفیق دیں گے. اور تیسری بات یہ کہ اس کا قوت حافظہ بہت اچھا ہو جائے گا. اور چوتھا فائدہ یہ کہ قوت فہم اس کا بہت اچھا ہو جائے گا. یہ 4 بڑے بڑے فائدے ہیں. اسی لیے فجر اور مغرب کے بعد کیا پڑھو گے؟ رب زدنی علما. کتنی مرتبہ پڑھو گے؟ 7 مرتبہ. تو انشاءاللہ پڑھا ہوا یاد رہے گا, نہ پڑھا ہوا پڑھنے کی توفیق ہوگی, قوت حافظہ اچھا ہو جائے گا, اور علم کے لیے جو قوت فہم چاہیے وہ بھی انشاءاللہ مضبوط ہو جائے گی. پڑھو گے یہ چیز؟ یہ بہت مفید اور مجرب قرآنی وظیفہ ہے. قرآن کی آیت ہے اور دعا بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان گزارشات پر مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اصلاح معاشرہ کا عنوان باقی رہ گیا ہے. دو ہی بات عرض کر دو اصلاح معاشرہ کے لیے. پوری اسلامی معاشرت اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے. ہماری معاشرت دو چیزوں پر آ جائے تو ہمارے معاشرے کی اصلاح انشاءاللہ ہو جائے گی. نمبر ایک, سادگی. ہمارے معاشرت کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ سادگی. اور نمبر دو, فضول خرچی. اور دوسری چیز ہے حیا اور شرما. پہلی چیز کون سی؟ سادگی. اور دوسری چیز کیا؟ حیا اور شرم. پورے اسلامی معاشرے کی بنیاد یہ دو چیزیں ہیں, سادگی اور حیا اور شرم. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو وشرمو ولا تسرفو, کھاؤ اور پیو لیکن اسراف مت کرو. آج امت میں بہت اسراف ہو رہا ہے, بہت اسراف ہو رہا ہے. اسراف مت کرو بلکہ تبذیر یعنی بے موقع دولت خرچ کرنا اس کو تو شیطان کا بھائی کہا گیا. ولا تبذر تبذیرا ابن المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہ تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہے, تبذیر نہیں. اور حیا اور شرما, اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت. جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو آدمی پھر جو چاہے وہ کرتا ہے. اسی لیے حیا اور شرم پیدا کرو. تو اسلامی معاشرے میں دو چیزیں لاؤ. نمبر ایک کیا لاؤ گے؟ سادگی. اور دوسری چیز کیا؟ حیا اور شرم. یہ کل بنیاد ہے اسلامی معاشرے کی. اللہ ہمارے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنا دے. حیا شرم عفت پاک دامنی اور سادگی اللہ ہمارے معاشرے میں عطا فرمائے. ابھی ایک جگہ پر ہم تھے تو وہ لوگ کہنے لگے ہم نے تو قانون بنا لیا کہ جو بھی شادی میں بینڈ باجا کرے گا, منگنی میں بینڈ باجا کرے گا, میوزک کرے گا تو ہمارے یہاں کے کوئی بھی عالم دین وہاں نکاح میں جائیں گے نہیں, کھانے بھی نہیں جائیں گے, نکاح پڑھانے بھی نہیں جائیں گے. اور ہماری کمیٹی کا جو بک ہوتی ہے جس میں سے سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے تو وہ بھی نہیں دیں گے. ہم نے تو طے کر لیا. میں نے کہا بہت اچھا کام کیا, کچھ ہمیں مضبوط بننا پڑے گا تو معاشرے میں سادگی آئے گی. اور آسان طریقہ, شادی کی بات تو بہت پہلے سے پتہ چل جاتی ہے تو 4-5 علماء 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرے پھر ان کی ملاقات کریں اور سادگی کے فضائل سمجھائیں کہ بھئی آپ 10 لاکھ روپے مثلا شادی میں خرچ کر رہے ہو تو 10 لاکھ روپے کی بچت کر کے اپنی بیٹی کو اپنے بیٹے کو ایک آدھ پلاٹ دے دو, ایک آدھ فلیٹ دے دو, ایک آدھ مکان خرید کے دے دو یا ایک آدھ دکان بنا دو تو لمبے زمانے تک ان کو فائدہ ہوگا. باقی شادی میں ایک وقت لوگ کھا کے چلے جائیں گے اور کوئی فائدہ ہوگا. اس طرح کی باتیں جا کے سمجھاؤ لوگوں کو تو انشاءاللہ اسراف فضول خرچیاں رکیں گی. اور دوسرا حیا اور شرم, تو سادگی اور حیا اور شرم یہ دو اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حیا شرم اور سادگی والی زندگی عطا فرمائے, اور اللہ تعالی والیوں کو توفیق دے. بھائی مدرسے جس دن شروع ہو اس سے اگلے دن بچوں کو مدرسے میں پہنچا دو, غیر حاضری مت کرو, چھٹیوں میں بچوں کو نماز پڑھاؤ, مدرسے میں جو سیکھا وہ گھر میں کہو کہ سناؤ کہ آپ کے مدرسے میں کیا پڑھایا گیا, وہ گھر میں پڑھانے سنانے کا ماحول بناؤ تو انشاءاللہ یہ دین پر جم کے رہیں گے. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے, کہنے سننے کو قبول فرمائے. اللہ ہمیں عمل اور اشاعت کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. مجلس کے اختتام پر ایک قیمتی تحفہ آپ کو پیش کر دوں, امید کہ آپ اس تحفے کو اپناؤ گے. قبول کرو گے تحفہ؟ آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ موت کے بعد ڈائریکٹ سیدھا جنت میں جانے, کون چاہتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. ماشاء اللہ سب چاہتے کہ موت کے بعد ڈائریکٹ جنت میں جاوے, سب چاہتے ہو. دوسرا سوال, آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ وہ سلامت رہے, محفوظ رہے, کوئی آفت بلا نہ آوے؟ ماشاء اللہ سب چاہتے ہیں. تو سنو, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اللہ تعالیٰ موت کے بعد اس کو سیدھا جنت میں داخل فرما دیں گے. کیا ہر فرض نماز بعد کیا پڑھنا ہے؟ آیت الکرسی. جو ایمان والا ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو موت کے بعد سیدھا جنت میں بھیج دیں گے. اور دوسری حدیث میں یہ آیا کہ جو آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا دوسری نماز تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے, اللہ کی حفاظت میں رہے گا. اور بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لو, اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا یعنی فرشتہ آئے گا جو پوری رات ہمارے مکان کی حفاظت کرے گا. اس لیے روزانہ کم از کم 6 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو. کتنی مرتبہ؟ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ. اور ہم رات روزانہ کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ 5. اور ایک رات میں سوتے وقت پر. پیارے بچوں گھر جا کے امی کو بھی حدیث سنا دینا کہ ہر نماز بعد کیا پڑھنا ہے؟ آیت الکرسی. اور رات کو سوتے وقت بھی کیا پڑھنا ہے؟ آیت الکرسی. تو اس کی برکت سے جنت بھی ملے گی اور انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں بھی رہو گے. اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے یہاں پہنچنے میں تاخیر ہوئی, آپ کو انتظار کرنا پڑا, معذرت چاہتا ہوں. بخار بہت تھا, رات میں بھیڑ سے ہم بیٹھے, وہاں سے لے کر یہاں پہنچنے تک مسلسل بخار تھا, نیند ہی نہیں آئی پوری رات. اس لیے فجر کے بعد صبح میں کچھ دوائیں ایسی بھی کہ اس کی وجہ سے نیند کا غلبہ تھوڑا ہو گیا, پھر دواؤں کے اثرات طبیعت پر تھے. بہرحال آپ کی برکت سے کچھ باتیں عرض کر دی, اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا دریا بناوے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللهم صل وسلم وبارك وعليه وتحنن وتمنن على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد
کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا یا ذل جلالی ولی کرام یا ذل جلالی ولی کرام یا ذل جلالی ولی کرام یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما آئندہ ہر کام آپ کی مرضی کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما زندگی کا ہر کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ موت تک ہمیں دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرما قرآن مجید کی حدیث پاک کی اشاعت دین حفاظت دین اعلاء دین تبلیغ دین دعوت دین ان مقبول خدمات کے لیے اے اللہ موت تک ہمیں قبول فرماؤ آخرت میں اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتو والی جماعت میں اللہ ہمیں شامل فرماؤ اے اللہ اس مدرسے کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرماؤ صبح قیامت تک ہر خیر کی ترقی کے ساتھ اس ادارے کو جاری ساری قائم دائم فرماؤ اے اللہ اس کی تمام ضروریات خزانے غیب سے پورا فرماؤ اے اللہ آج تک جو طلبہ پڑھے ابھی پڑھ رہے آئندہ پڑھیں گے سب کو علوم نافع اخلاق فاضلہ عطا فرماؤ سب کو اپنے دین کے کام کے لیے قبول فرماؤ اے اللہ ان کو پورے علاقے کے لیے پورے عالم کے لیے مفتاح للخیرات بناؤ مغلاقا للشرور بناؤ اے اللہ خاندانوں میں علاقوں میں دینی انقلاب کا ان کے وجود کو ذریعہ بناؤ اے اللہ ہم سب مدرسین کرام کی تدریس کو اپنے کرم سے قبول فرماؤ محروم نہ فرماؤ موت تک ہمیں دین کے کاموں کے لیے قبول فرماؤ اے اللہ اے اللہ آج کی اس مجلس کو قبول فرماؤ کئی سنی باتوں پر عمل کی اور اشاعت کی توفیق عطا فرماؤ تمام بیماروں کو شفا عطا فرماؤ حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ ہمیں زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ اے اللہ ہماری عمر میں علم میں عزت میں تقوا میں برکت عطا فرماؤ اے اللہ اس مجلس میں موجود اپنے تمام بندے اور بندیوں کی جائز مرادیں پوری فرماؤ تکلیفوں کو دور فرماؤ اے اللہ ہم سب سے آپ راضی ہو جاؤ پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہیے اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ اللهم صل وسلم وبارك عليه وتعنن وتمنن على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
مہمان اخبار سبھی کو کھانے کا نظم کیا گیا ہے اس لیے مہمان اخبار کھانا کھا کر رہے ہیں